الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد البارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله محبة سيدة فضل بطاك فليك الله رسول الله صلاة من عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الله في حمد وصنا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حدیثاً طوفتاً تعظیماً اجلال و ادب کے ساتھ صلاۃ و تسلیم پیش کرنے کے بعد معزز و مقدر سامعین کرام، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. کل کے درس میں آپ حضرات نے 600 ہجری سے لے کر 650 ہجری کے درمیان ہونے والے واقعات کی ابتدائی عشرے کی ایک مختصر سا خاکہ، جس میں بالخصوص جن بزرگان دین کا ذکر قابل فخر اس میں گزرا ہے، ایک تو امام المفسرین عمدۃ المتکلمین حضرت امام محمد بن عمر المعروف امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ الرضوان، اور دوسری شخصیت فاتح ہندوستان سلطان شہاب الدین غوری علیہ رحمت، اور سابقہ درس کی ترتیب کو برقرار رکھتے ہوئے سلطان المجاہدین شیخ الاسلام حضور قبلہ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمۃ الرضوان کا شجرہ پاک اور ان کا نسب اور اس سے متعلق چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. آج اسی ترتیب کو بروئے کار رکھتے ہوئے 650 ہجری تک کی انتہا تک کے واقعات کو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں گویا کہ پیش کیا جائے گا. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت کے وصال کے بعد اسلام کو غلبہ تو بڑا نصیب ہوا آپ کے دور میں، اور بالخصوص خود اس کی سرزمین کو آپ نے فتح کیا اور نصارہ سے اسلام کے تحفظ اور علیہ السلام کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی ذمہ داری آپ نے پیش کی. لیکن یہاں پر بھی وہی معاملہ ہوا جو سلطان المجاہدین حضور قبلہ سید محمود غزنوی علیہ رحمت کے ساتھ ہوا تھا، کہ آپ کی آنکھ بند ہونے کے ساتھ آگے والے لوگ اس ترتیب کو برقرار نہ رکھ سکے، جس کی بنا پر غزنی اور ہندوستان کے اندر دوبارہ ایک دفعہ پھر بالخصوص ہندوستان کے اندر ہندو راجا دوبارہ گویا کہ فعال ہو کر اور علاقوں پر دوبارہ انہوں نے غلبہ حاصل کرنا شروع کر دیا، جس کو سلطان المجاہدین سید محمود غزنوی علیہ رحمت نے گویا کہ آزاد کیا تھا اور فتح کیا تھا. یہی حال سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے معاملے کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے کہ آپ کی وصال کے بعد آپ کے خاندان اور آپ کی اولاد کے اندر جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور جاگیر اور حکومت پر سخت قسم کی لڑائیاں شروع ہوئیں. وہ علاقہ جو سلطان کے زمانے میں ایک ہی حکومت پر مشتمل تھا، جس میں دمشق، مصر اور لبنان کے گرد کے تمام علاقے جو سلطان ایوبی علیہ رحمت کی حکومت میں آ کر ایوبی حکومت کے نام سے جسے یاد کیا جانے لگا تھا، لیکن سلطان کی وصال کے بعد ہی متصل اولاد میں لڑائی جھگڑا شروع ہونے کے بعد اب یہ ایک سلطنت تین سلطنتوں کے اندر تقسیم ہو گئی. اور صرف تین میں تقسیم ہی نہیں ہوئی، اگر تین میں تقسیم بھی ہو جاتی تو اتنا نقصان نہ تھا، بلکہ تینوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے. اور دمشق کی حکومت کچھ خاندان کے ہاتھ میں آئی، وہ مصر والوں کی خون کے پیاسے ہو گئے، مصر والے لبنان کے قریب کے لوگوں کے خون کے پیاسے ہو گئے، اور یہ بہت برا ہوا اسلامی تاریخ پر اور اہل اسلام کے ساتھ کہ جنگیں اتنی زوردار انداز میں چلنا شروع ہو گئی. اللہ اکبر، جس کو بیان کرتے ہوئے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے، اس سے دوبارہ عیسائیوں نے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے دوبارہ قدس کی سرزمین پر اپنے رینگنے والی چال کے ذریعے آہستہ آہستہ دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی پوری کوشش انہوں نے گویا کہ شروع کر دی. یہاں تو یہ معاملے چل رہے تھے, لیکن بغداد کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ بنو عباس کی حکومت ختم اور وہاں پر چنگیز خان کا ایک زوردار حملہ اور شیعہ وزیر کے ذریعے تمام معاملات کی مخبری. چنگیز خان کے متعلق چند باتیں میں کل کے درس میں پیش کروں گا, آج چند مشائخ کا ذکر کرنا ترتیب کے اعتبار سے میں یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں. میں نے جس طرح کے پہلے عرض کیا کہ چنگیز خان کو مورخین نے ترکیوں میں شمار کیا اور چنگیز خان کی قوم کو تاتار کے نام سے یاد کیا جاتا تھا, اور تاتار کے بارے میں مسلم مورخین, ہر مورخ اپنی رائے پیش کرتا ہے, لیکن جنہوں نے رگ و پے میں داخل ہو کر ایک ایک کی برادری اور خاندان کو سمجھا ہے, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جناب چاہے مغل ہوں یا کوئی اور ہو, سب یہ ایک ہی نسل کے ہیں. صرف برادری کے اعتبار سے تقسیم ہو گئے, علاقہ تقسیم ہو گیا, تعلق نہ ہونے کی بنا پر کہ یہ مغل کہلائے, وہ تاتار کہلائے, وہ سلجوق کہلائے, یعنی تینوں ترکی ایک لحاظ سے حکومت سے ان لوگوں کا تعلق رہا ہے. تاتار جس طرح کا میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تاتار ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس میں اس کا مطلب ہوتا ہے دور کے رشتے دار. تو جو قبیلہ ترکی سے ہٹ کر گرد و نواح چین وغیرہ کے علاقے میں چلا گیا تو یہ بہت فاصلے پر تھے, تو ترکی کے لوگ اپنے ان رشتے داروں کو تاتار کے نام سے یاد کرتے تھے. خیر چنگیز خان نے خوارزم کے بادشاہ یعنی جلال الدین کے والد کو یہ پیغام بھیجا کہ تمہارے علاقے کی منڈی اور بازار بڑے مشہور ہیں اور وہاں پر کاروباری نظم و نسق بہت ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے کچھ لوگ آپ کے علاقے میں تجارت کے لیے آئیں اور آپ ان کو تجارت کی اجازت دیں کہ وہ تجارت کے لیے آئیں اور اپنے معاملات کریں, اور اگر آپ ہمیں اجازت نہیں دیتے تو ہم زبردستی قبضہ کریں گے. تو لہذا دونوں پہلو آپ کے سامنے ہیں, یا تو ہم آپ کے منڈیوں میں اور آپ کے بازاروں میں آ کر تجارت کریں تاکہ ہمارے علاقوں کے اندر فراوانی اور شادابی پیدا ہو جائے, اور نہیں تو پھر تم میری طاقت جانتے ہو کہ میں نے کتنے علاقے کو قبضہ کیا ہے, تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ جناب میں تمہاری خوارزم کی ساری حکومت کو تہس نہس کر دوں گا, اور جس طرح میری حکومت اب چین کے ذرے ذرے پر ہے تو ماوراء النہر برف بخارا سمرقند یہ تمام حملہ کر کے اس کو نیست و نابود کرنا گویا کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جلال الدین کے والد نے اس پیغام کو قبول کر لیا اور لکھ کر بھیج دیا کہ ٹھیک ہے جناب آپ اپنے لوگوں کو بھیجیے, اپنے سفیروں کو بھیجیے, اپنے تاجروں کو بھیجیے کہ وہ آئے اور یہ معاملہ کریں. ہوا کہ ان کے بلانے کے بعد چند معاملات ایسے ہوئے کہ خوارزم کی طرف سے ان سب کو قتل کر دیا گیا. جب یہ بات چنگیز خان کو پہنچی تو بہت ناراض ہوا, اس نے کہا کہ ایک تو تم نے مجھے بلایا, ہمارے لوگ جب تمہارے پاس پہنچے تو تم نے ان کے ساتھ یہ کام کیا, اپنے قاصد کو فوراً بھیجا تو ان سے کہو کہ معافی مانگے, یہ جناب جنگ کے تیار ہو گئے. اب جلال الدین کے والد نے کیا کہ اس قاصد کو بھی مار دیا, جب اس قاصد کو بھی قتل کیا تو اس وقت چنگیز خان کیونکہ ایک شیطان کو اٹھائی, اب اس نے گویا کہ ماں وراء النہر کی طرف اپنی توجہ کی اور ایک بہت بڑا لشکر جرار لے کر خوارزم پر حملہ کیا, اور گرد میں جتنے علاقے مسلمانوں کے آتے رہے سب کو بلائے بے گرما کے مانند کو رونتا ہوا گویا کہ وہاں پر پہنچا اور خوارزم کی اینٹ سے اینٹ گویا کہ اس نے بجا دی اور تمام علاقے کو اس نے تحس نحس کر دیا. خوارزم کے بادشاہ کے صاحبزادے جلال الدین جن کا نام خوارزم کی حکومت میں بہت زیادہ آتا ہے, انہوں نے اس کا مقابلہ کرنے کی بہت کوشش کی, لیکن فوج خوارزم کی یعنی جلال الدین کی فوج چنگیز خان کا مقابلہ نہ کر سکی. مورخین کہتے ہیں بات یہ ہوتی تھی کہ چنگیز خان بڑا سیاسی شخص تھا اور اس کے جرنیل بڑے عقل مند تھے, وہ جب جنگ کرتے تو چاروں طرف سے گھیر کر بندوں کو مارا کرتے تھے, اور سامنے والا یہ سمجھتا تھا کہ جو ہمارے سامنے فوج کھڑی ہے صرف وہی کافی ہے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد آہستہ آہستہ چاروں طرف سے فوجوں کا آنا شروع ہو جاتا اور گھیر کر گویا کہ ان کو ختم کر دیا جاتا تھا. ہمارے پاکستان کے علاقے میں جلال الدین گویا کہ اپنی جان بچاتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے, اور اس نے اس وقت ہندوستان کا بادشاہ التوش, جو کل کی بات آپ کی خدمت میں پہنچی تھی کہ جناب شہاب الدین غوری علیہ رحمت جب ہندوستان سے روانہ ہوئے ہیں تو قطب الدین ایبک کو انہوں نے ہندوستان کا اپنا وزیر اور نائب بنایا جو ایک غلام تھا, لیکن اس نے آپ نے اس کی بڑی تربیت کی, اس کی اخلاص دلی کو دیکھ کر آپ نے اس کو اتنا بڑا عہدہ دیا. اس کی بیٹیوں کا نکاح دو شخص سے ہوا, ایک سلطان شمس الدین التمش سے اور ایک ناصر الدین قباچہ سے. اب یہ دونوں قطب الدین ایبک کے داماد ہیں. ہندوستان کی حکومت تقریباً سلطان التمش کے ہاتھ میں آ چکی تھی. جس وقت جلال الدین چنگیز خان کا مقابلہ کرتے ہوئے پستی کی طرف آ رہا تھا, اور وہ کبھی ایک علاقے میں چھپ کر اپنی فوج کو منظم کرنے کی کوشش کرتا تو کبھی دوسرے علاقے میں چھپ کر کوشش کرتا, اس نے آخر میں سلطان شمس الدین التمش سے مدد مانگی کہ آپ مجھے ہندوستان میں آنے کی اجازت دیجیے کہ میں یہاں پر تھوڑے دن رہوں اور اپنی فوج کو منظم کروں اور اس کے بعد میں دوبارہ چنگیز خان پر ایک زوردار حملہ کر کے اسے ختم کرنے کی کوشش کروں. لیکن التمش نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور سختی سے منع کر دیا کہ تم ہندوستان کے حدود میں داخل نہیں ہونا. دریائے سندھ کے قریب جلال الدین اور چنگیز خان کی بڑی مشہور جنگ ہے جو عام تاریخ کی کتابوں کے اندر اور درسی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے, جس میں جلال الدین کا گھیراؤ کر کے چنگیز خان نے اس پر حملہ کیا, لیکن جلال الدین نے گویا کہ بڑی جمع مردی کے ساتھ مقابلہ کیا اس کے ساتھ, لیکن جب پستی کی طرف وہ ہونے لگا تو اس نے دریا سندھ کے اندر اپنے گھوڑے کو اتار دیا اور جب چنگیز خان کی فوج اسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھی تو چنگیز خان نے اسے روک دیا اور کہا کہ نہیں, یہ بہت بہادر شخص ہے, جس بہادری سے یہ لڑا ہے اور یہ میدان سے جس طرح نکلا ہے, تو میں اس باپ کو سلام کرتا ہوں کہ جس کی اولاد ہے, ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا ایسا بہادر ہوا کرے. تو چنگیز خان کے یہ الفاظ جلال الدین کے لیے گویا کہ ایک بہت بڑے گویا کہ تاریخی اعتبار سے بڑے ستائش کے ثابت ہوئے. اس کے بعد یہ پنڈی وغیرہ کے علاقے, پنجاب کے علاقے میں یہ چھپتا رہا اور وہاں پر اس نے اپنی فوج کو منظم کرنے کی کوشش کی. جب بھی چنگیز خان کو پتا چلا کہ جلال الدین سے اسے بڑا ڈر تھا, اسے پتا تھا کہ مسلمانوں کے جرنیلوں میں اور بادشاہوں میں یہ واحد ایسا شخص ہے کہ اگر اس کو سانس لینے کی طاقت مل گئی تو یہ میرے خلاف ایک بہت بڑا لشکر تیار کرے گا اور گویا کہ میرے اوپر حاوی ہو جائے گا. میں نے پہلے عرض کیا کہ تاریخ رطب اور یابس کا مجموعہ ہے, سوکا اور تر کا مجموعہ ہے, خشک اور تر کا مجموعہ ہے, کڑوا اور میٹھے کا مجموعہ, جھوٹ اور سچ کا مجموعہ ہے. تو جہاں پر جلال الدین کے متعلق کئی باتیں ملتی ہیں تو وہاں پر اس کے تقوی اور طہارت کی بھی گویا کہ باتیں ملتی ہیں. لیکن میں نے جہاں تک مطالعہ کیا وہاں سے یہی بات ہے کہ ظاہر سی بات ان لوگوں نے گویا کہ چنگیز خان کا مقابلہ کیا اور وہ کیا کہ ایمان کا عنصر ان کے اندر موجود تھا, جس کی بنا پر یہ ہمہ وقت گویا کہ فوج کو ترتیب دے کر اس طرف بڑھنے کی کوشش کرتے, لیکن باپ کی بے وقوفی کی بنا پر جلال الدین گویا کہ اپنے ہاتھوں ہار گیا اور کسی مسلمان نے اس کی مدد نہیں کی. اور اس دوران یہ وقتاً فوقتاً گویا کہ بغداد کے لوگوں سے رابطے میں رہا اور مستنصر باللہ کو یہ بات کہتا رہا کہ جناب تمہارے رواسم گویا کہ چنگیز خان سے بہت بڑھ رہے ہیں, اس کو مختصر کیجیے اور چنگیز خان ایک بہت بڑا لشکر لے کر ان قریب تمہارے پاس آنے والا ہے. تو چنگیز خان کی ساری سازشیں جو وہ بغداد اور اسلام کے خلاف کر رہا تھا, تو مستنصر کا وزیر شیعہ یہ بات اس کو نہیں پہنچاتا اور یہ تمام باتیں جو بغداد کی کمزوریاں تھیں وہ جلال الدین گویا کہ چنگیز خان تک پہنچتی رہی. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میں چنگیز خان کو بغداد میں بلا لوں اور یہاں پر بنو عباس کی حکومت کا یہ صفایا کر دے, اس کے بعد علوی اور ہمارے شیعوں کی حکومت گویا کہ یہاں پر قائم ہو جائے. لیکن جہاں پر چنگیز خان نے گویا کہ بنو عباس کی حکومت کو ختم کیا, وہاں پر اس نے اس بدبخت کو بھی قتل کر دیا. نہ علویوں کی حکومت اس نے آنے دی اور نہ گویا کہ بنو عباس کی حکومت کو اس نے وہاں پر رہنے دیا. خیر اسی طرح چلتے ہوئے ایک وقت ایسا آیا, کہا جاتا ہے کہ جناب چنگیز خان پھر کسی جھونپڑی میں بیٹھ کر افسور اور فرسودہ حالت کے اندر وہ گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہا تھا. بعض نے کہا کہ جناب شراب کے نشے میں مست تھا. تو اب مورخین گویا کہ میں یہی کہوں گا کہ مورخ بڑا وساخ بھی ہوتا ہے اور بے باک بھی ہوتا ہے. وہ حضور غوث اعظم کے لیے تعظیمی الفاظ نہیں لکھتا تو جلال الدین کے لیے کیا لکھے گا. تو گویا کہ جن حضرات کا ایمان سے تعلق رہا یا خوف خدا سے تعلق رہا, وہ مورخین نے بہترین قسم کی تاریخ کو ضبط کیا ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ شام معین الدین ندوی جیسا شخص گویا کہ اتنے پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ اور تمام معاملات کے باوجود ان لوگوں نے ادب کے دامن کو اپنے ہاتھ سے چھوڑا ہے اور کسی بزرگ اور اسلام کے پاکان کی سیرت کو بھی اگر اس نے لکھا ہے تو جو الفاظ نے چنگیز خان کے کفر کے لیے روا رکھے ہیں وہ ایک مسلمان کے لیے بھی رکھے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ گویا کہ تاریخ میں ان کی تحریر میں گویا کہ ایک بہت بڑا ظلم کیا. لیکن مورخین نے, بعض مورخین جن سے میرا دل لگا اور میں نے اس کو محسوس کیا, ان کی بات آخر میں یہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جب جلال الدین کو کہیں پر گویا کہ سہارا نہیں ملا, وہ لوٹ کر دوبارہ ماوراء النہر کے علاقے میں پہنچا اور ایک رات اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ دیا کہ اب میں دل برداشتہ ہو چکا ہوں اور اب میں تھک چکا ہوں, اس لیے کہ میں نے ہر مسلمان حاکم سے مدد مانگی لیکن چنگیز خان کے خلاف کوئی نہیں آیا, سب اپنی عیاشی میں لگے ہیں. تو کسی کو جہاد کا جذبہ ہی نہیں ہے جو چنگیز خان کے ساتھ, بلکہ وہ خطوط لکھ کر اس کے تحفے بھیج کر اس سے دوستیاں قائم کر رہے ہیں اور خود اس کو اپنی کمزوریوں پر گویا کہ مطلع کر رہے ہیں. وہ پہلے بنو عباس سے ڈرتا تھا چنگیز خان اور حملہ کرنے سے خوف کرتا تھا, لیکن جب یہ تحفے تحائف اور آجی ان کے ساری شروع ہو گئی, جو آجی ان کے ساری نہیں تھی بلکہ بے حیائی تھی اور ایک لحاظ سے اپنی کمزوری کو ظاہر کرنا تھا, تو اگر کوئی بہادر کے آگے کوئی سر جھکا لے تو اس کو عاجز نہیں, اسے بے غیرتی کہا جائے گا اور اسے بے حیائی کہا جائے گا, اسے عاجزی نہیں کہتے ہیں. اور یہی گویا کہ بنو عباس کے لوگوں نے کیا, جس کا فائدہ چنگیز خان نے گویا کہ مکمل طور پر اٹھایا. تو جلال الدین نے رات کے وقت اپنے خیمے کے مجاہدین کو یہ کہا کہ تم چلے جاؤ اور اب مجھ سے جو ہو سکا وہ میں کروں گا. لیکن اس کے مجاہدین نے اسے حوصلہ دلایا کہ آپ اس بات پر ممکن رہیے کہ انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. رہتے 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 چند سو تعداد کی گویا کہ تعداد جلال الدین کے ساتھ آخری فوج کی رہ چکی تھی. اور مورخین یہ لکھتے ہیں, چند مورخین نے یہ بات لکھی کہ جلال الدین خوارزم انتہائی دل برداشتہ ہوا اور اس نے اپنی تلوار کو اپنے گویا کی کمر کے ساتھ لگا کر اپنے گھوڑے کو نکیل دی اور وہاں سے روانہ ہو گیا. اب یہ نہیں پتا کہ یہ کہاں گیا. بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ جو دل میں ایک لاوا پک رہا تھا اور اس نے یہ کیا کہ ایک گویا کہ چھاونی تھی چنگیز خان کی فوج کی, اس پر حملہ کر دیا اور جتنوں کو مار کھٹا مار لی اور گویا کہ جنہوں نے اس پر حاوی ہو گئے تو یہ قتل کر دیا گیا. تو جلال الدین کے متعلق اب تاریخ آگے خاموش ہے کہ جناب اس کے متعلق کیا معاملہ ہوا اور کس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں. ہر مورخین نے اپنے فہم اور ادراک کے ساتھ یہ تمام باتیں کی ہیں. خیر اس کی تفصیل میں مزید چیزہ چیزہ بات میں آپ کے سامنے پیش کی ہے. چند کتابیں آج ہم نے بازار سے مارکیٹ سے چند اور دستیاب کی ہے. ان شاء اللہ اس کی مزید کھوج اور اس میں گویا کہ اس کے دقیق مسائل کو دیکھ کر کل اس کا میں لبے لباب اور حتمی فیصلہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جس طرح کے نور الدین زنگی اور حضرت گویا کہ شہاب الدین غوری اور جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی پر ہم نے حرف آخر کلام کیا ہے, اس طرح انشاءاللہ جلال الدین اور خوارزم اور تاتاریوں کے متعلق بھی آخری کلام کل آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا. جب یہ جنگ چل رہی ہے 622 اور 624 یہ چنگیز خان اس میں گویا کہ مر گیا تھا, لیکن یہ دور جو چل رہا ہے یہ بے شمار بڑے عظیم صوفی اور بڑے بڑے عظیم علماء اور بزرگان دین کا یہ گویا کہ دور چل رہا ہے. تاتار چنگیز خان کے مرنے سے ختم نہیں ہوئے, ان کی نسل کافی آگے تک چلی ہے اور پورا یہ 100 سال 600 سے لے کر 700 ہجری تک یہ پورا 100 سال ان کے فتنوں سے بھرا ہوا ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جناب بادشاہوں نے تو راہیں چھوڑی اور وہ بھاگ گئے, لیکن حضرات اولیاء کرام اور صوفیان نظام نے کس قسم کا جہاد کیا وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کو رکھنا ہمارے لیے گویا کہ اصل مقصد ہے. اس دوران یعنی 602 اور 616 کی تاریخ کے بعد اس 50 سال کے اندر جو ایک عظیم ہستی جن پر طریقت فخر کرتی ہے, جن پر شریعت ناز کرتی ہے, جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ اللہ کے نور نظر ہے, جن کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضائل کے کلمات سے نوازا اور ایک سلسلہ شریعت مطہرہ کا ان کے ساتھ گویا کہ جڑا ہوا ہے اور لاکھوں لوگ ان کے معتقدین ہیں, جہاں پر عام سلسلے کا نام آتا ہے تو وہاں پر سلسلہ قادریت کے ساتھ سر فہرست اس سلسلے کا بھی نام آتا ہے, جن کے بانی ہیں حضور شیخ المشائخ حضرت قبلہ سلطان شہاب الدین سہروردی علیہ رحمۃ اللہ, جن کی شخصیت, جن کا مقام اور جن کی بزرگیت گویا کہ کسی شخص کے نزدیک گویا کہ پوشیدہ نہیں. حضرت علامہ عبد الرحمن جامی علیہ رحمت نے اپنی مستند کتاب نفحات الانس کے اندر اور علامہ عفیف الدین یافی نے روضۃ الریاحین کے اندر اس کتاب کا مقام گزر چکا ہے. ان دونوں بزرگوں نے جب حضرت کا گویا کہ تعارف شروع کیا اور شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت کا ذکر شروع کیا تو ان کے لیے جو کلمات لکھے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ کس انداز میں گویا کہ ان دونوں بزرگوں نے آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کی ہے. عبد الرحمن جامی خود بہت بڑے ولی کامل ہیں اور حضرت عفیف الدین یافی یہ خود بہت عظیم گویا کہ ولی ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت عبدالعزیز بن دباس جیسا عظیم غوث گویا کہ آپ کی ولایت کا مقر ہے اور آپ کی کتابوں سے استفادہ کرتا ہے. یہ دونوں بزرگ مل کر شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت کے متعلق جو کلمات لکھتے ہیں اس کو سماعت فرمائیے. استاد زمانہ فرید یگانہ مطلع انوار منبع اسرار دلیل طریقت ترجمان حقیقت استاد و شیوخ الاقارب الجامع بین العلم والباطن والظاہر قدوۃ العارفین عمدۃ السالکین العالم الربانی شہاب الدین ابو الفرس عمر بن محمد سہروردی علیہ رحمۃ الرضوان. یہ کلمات کے ساتھ علامہ یافی علیہ رحمت نے اپنی زبردست کتاب روضۃ الریاحین کے اندر گویا کہ ایک بڑی عظیم کتاب ہے دفتر تحقیق کے اندر اس کلمات کے ساتھ گویا کہ آپ کو نوازا ہے. ایک بات نفحات الانس کے اندر علامہ عبد الرحمن جامی علیہ رحمت نے حضرت شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت کے متعلق آپ کی فضائل کے متعلق بغداد کے چند بزرگوں سے نقل کی ہے. بغداد کے ایک عظیم بہت بزرگ گزرے ہیں حضرت صاد الدین عمومی علیہ رحمت غوث اعظم کے تقریباً ہم عصری ہیں, ان سے لوگوں نے دو شخصیتوں کے بارے میں پوچھا تھا, ایک تو حضرت محی الدین ابن عربی کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک پوچھا تھا حضرت شہاب الدین سہروردی علیہ رحمۃ کے متعلق. جب ان کی بارگاہ میں شخص پوچھا اور اس نے پوچھا کہ حضور آپ کیا کہتے ہیں محی الدین ابن عربی کے بارے میں کہ وہ کیسے شخص ہیں, تو ان کے بارے میں حضرت سعید الدین عمومی نے فرمایا بحر المواج لا نہایا, وہ ایسے معرفت اور طریقت کا سمندر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. حضرت محی الدین ابن عربی علیہ رحمت جن کی فتوحات مکیہ اللہ اکبر ایک بہت بڑا دیوان ہے, ابن کثیر نے باوجود اتنے تعصب کے محی الدین ابن عربی کے وہ ایک ترجمے کو البدایہ والنہایہ کے اندر نقل کیا ہے اور کئی صفوں پر گویا کہ شیخ کا ذکر کیا ہے. آگے ان کا ذکر آتا ہے, جب ان سے سعید الدین عمومی سے جب پوچھا گیا کہ محی الدین ابن عربی کے بارے میں آپ کہتے ہیں, تو فرمایا کہ بحر مواج لا نہایہ, یعنی علم معرفت کا ایسا موج مارتا ہے وہ سمندر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. جب پوچھا گیا کہ حضور آپ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, تو فرمایا کہ نور مطابعات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی جبین شہور رویا بھی شیء آخر, فرمایا کہ بس میں یہ دیکھتا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جمال اور آپ کے انوار کی کرن اور نور جو ہے وہ ہمیشہ آپ کی پیشانی میں چمکا کرتی ہے. تو یہ حضرت سعید الدین عمومی علیہ رحمت نے یہ کلمات اور یہ فضائل جو خود گویا کہ بہت عظیم بزرگ ہیں, انہوں نے گویا کہ محی الدین ابن عربی علیہ رحمت کے متعلق اور حضرت شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی. آپ کے متعلق یہ بات شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت نے بھی قلائد الجواہر کے اندر بیان فرمائی کہ آپ کا مقام یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ کے آستانے میں تشریف لائے اور آپ کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا کہ تو ہم جیسے معرفت میں جو فرد کامل ہے ان کی سب سے آخر ہے, یعنی جو فرد کاملین کی جماعت ہے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ جو کاملین ہیں جن کو فرد کا مقام ہوتا ہے, طریقت میں ایک مقام ہے, جو اپنے معرفت میں اور اپنی شان میں یگانہ ہوتے ہیں جن کو فرید الدہر بھی کہا جاتا ہے, تو آپ نے فرمایا غوث اعظم نے کہ یہ زمانہ فریدیت کے اندر اور ہم میں جو لوگ ہیں جو معرفت میں فریدیت کے مقام پر ہے یہ شہاب الدین سہروردی اس کی سب سے آخر ہے, یعنی اس ہماری جماعت کا یہ سب سے آخری شخص ہے, اس کے بعد یہ مقام شاید کسی کو نصیب نہ ہو. تو یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ نے گویا کہ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت کے متعلق ارشاد فرمایا. حضرت شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت کا سلسلہ اور تمام چیزیں آپ کے چچا ابو لجید سہروردی سے چلی ہے, اور آپ خود اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک دن میرے چچا نے کہا کہ چلو میں تمہیں حضور غوث پاک کے دربار میں لے جاتا ہوں. کہتے ہیں میری عمر بہت چھوٹی تھی, مجھ سے کہا کہ چلو میں تمہیں حضور غوث پاک کی مزار پر لے جاتا ہوں, آستانے پر لے جاتا ہوں, لیکن یہ بات یاد رکھنا تم کہ ان کی حضور حاضری دینے سے پہلے قلب کی تطہیر کر لینا, دل سے سارے خیالات نکال دینا. اب دیکھیں یہ تاریخ بھی چل رہی ہے, عقیدہ بھی چل رہا ہے. آج ملا علی چوٹی کا زور لگاتا ہے ان عقیدوں پر کہ جناب یہ نبی کو نہیں ہے, یہاں پر اولیاء کے بارے میں دوسرا ولی کیا باتیں کر رہا. دیکھیں اب دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے جو بیان کی جا رہی ہے, تو صرف آپ اس پر غور کریں کہ تاریخ کے اعتبار سے بھی ان کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا, اور اگر آپ ترتیب و تسلسل کے اعتبار سے دیکھیں الحمدللہ جتنے اولیاء کاملین ہیں اور جتنے امام ربانین ہیں ان کا کبھی ایسا بدبودار عقیدہ نہیں رہا جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں اور جو اپنے آپ کو توحیدی کہتے ہیں اور جو توحید کے علم رہے ہیں, جنہوں نے کفر کے ایوانوں میں قدم رکھا ہے, تو موسیٰ کا نعرہ لگا کر فرعونیت کو توڑ کر دیا ہے, تو الحمدللہ ان کے یہ مسلم عقیدے ہیں جو آج میں اور آپ جس کے مقیم ہیں, جس کے ہم ماننے والے ہیں الحمدللہ. تو اب آپ دیکھیے کہ ابو نجیب سہروردی جو حضرت کے چچا ہیں انہوں نے یہ کہا شہاب الدین سہروردی سے کہ آپ میرے ساتھ چل تو رہے ہو لیکن دل کی دنیا کو صاف کرنا, اس لیے کہ جس شیخ کے پاس میں تمہیں لے جا رہا ہوں وہ دل پر نظر رکھتے ہیں, وہ دل پر نظر رکھتے ہیں. اللہ اکبر. جب تشریف لے گئے سیدنا غوث اعظم کے دربار میں حاضر ہوئے تو سامنے حضرت شہاب الدین سہروردی بیٹھے اور ایک طرف آپ کے چچا ابو نجیب سہروردی تشریف فرما ہوئے. اللہ اکبر. تو سرکار غوث اعظم نے آپ کے چچا سے خیریت پوچھی, تو انہوں نے اشارہ کیا کہ حضور یہ میرا بھتیجا ہے اور بڑا ذہین ہے, بڑا فقیر ہے, آپ دربار میں دعا کے لیے میں لایا ہوں اور آپ اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے. حضور مسئلہ یہ ہے کہ میں اسے تصوف کی طرف لاتا ہوں, یہ علم کلام کی طرف جاتا ہے. علم کلام وہ علم ہے جس میں بحث و مباحثہ بہت ہوتا ہے, عقائد کے نقطۂ نظر پر مناظرہ مجادلہ یہ بڑی سختی کے ساتھ ہوتے ہیں. ابو نجیب سہروردی نے کہا کہ شہاب الدین کو میں بار بار کہتا ہوں, محمد بن عامر کو بار بار کہتا ہوں کہ تو یہ فن چھوڑ دے, اس سے تو تنگ ہو جائے گا, تو صوفیت کی طرف آ, ایسے علم کو حاصل کر کہ جس سے دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں فائدہ ہو, لیکن یہ اس میں بڑا ذوق رکھتا ہے. سرکار غوث اعظم خود علم کلام کے بہت بڑے عالم تھے, آپ اس طرح متوجہ ہوئے اور شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت سے پوچھا کون کون سی کتابیں تم نے علم کلام میں پڑھی اور کس کس کتاب اور کس کس فن کو تم نے زبانی یاد کیا. انہوں نے ایک ایک کتاب گنوائی کہ حضور میں نے یہ کتاب پڑھی, یہ کتاب پڑھی, یہ کتاب پڑھی, یہ کتاب پڑھی. فرمایا آگے آ جاؤ, آگے کر دیا. ان کے سینے پر غوث اعظم نے ہاتھ کر, علامہ جامی علیہ رحمت لکھتے ہیں نفات الانس میں کہ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت کی چیخ نکلی اور آپ نے فرمایا کہ جب حضور غوث اعظم نے ہاتھ پھیرا تو میرے دل میں جو کتابیں محفوظ تھی وہ تمام دل سے مٹ گئی اور دل میں تصوف اور علم لدنی کا سمندر پیدا ہو گیا. اور میں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر گویا کہ بوسا لیا اور وعدہ کیا کہ حضور آج کے بعد علم کلام پڑھوں گا نہیں, اس لیے کہ جس پر میں نے زندگی گزار دی اس کا ایک حرف بھی ابھی مجھے یاد نہیں. آپ نے ہاتھ پھیرا, وہ ساری کتابیں اور سارا علم میرے دل سے صاف ہو چکا ہے, اب میرا دل اسی چیز کو چاہتا ہے جو میرے چچا کے. باقاعدہ فرمایا علامہ جانی نے کہ میرے دل کو حضور غوث پاک نے علم لدنی سے بھر دیا, اور علم لدنی خاص اس علم کو کہتے ہیں جو اسرار ربانی سے تعلق رکھتا ہے, یعنی غیب ربانی سے تعلق رکھتا ہے. سورہ کہف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی اور جب دونوں لوٹ گئے اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کی امتیازی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وعلمناہ من لدنا علما, ہم نے خضر کو علم لدنی دیا تھا, ہم نے خضر کو علم لدنی دیا تھا. اب تمام مفسرین کی تفسیر آپ اٹھا کر دیکھیں, تمام نے علم لدنی پر یہ کلام کیا ہے کہ علم لدنی ہو, فرما ہوا علم الغیب ہے, علم لدنی وہ خاص علم ہے جو غیب سے تعلق رکھتا ہے. اللہ اکبر. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ سرکار کے علم غیب پر مناظرے ہو رہے ہیں اور مولوی کی داڑھی سفید ہو گئی اس چیز کی تحقیق میں, اور پچاس پچاس سال ہو گئے ہیں چندہ کھا کھا کے توند اس کی گویا کے گھٹنوں تک پہنچ گئی ہے, اس مسئلے پر مناظرہ ہو رہا ہے ہمارے سے کہ رسول پاک کو علم غیب نہیں ہے. یا میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بقول علامہ جانی کے کہ صرف قلب پر ہاتھ رکھتے ہیں تو ان کے دل میں علم غیب کو داخل کر دیتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ حقیقت سے دور لوگ ہیں, یہ روحانیت سے دور لوگ ہیں, انہوں نے مادی چیزوں میں گویا کہ اپنی زندگی کو ڈال دیا ہے, اور یہ ایسے شعبے باز ہیں کہ جو چیز انہیں نظر آتی ہے اس چیز پر وہ ایمان لاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جناب چیز کی ہیئت کو کوئی بدل نہیں سکتا. میں نے کہا شکر ہے آپ بنگال کے کسی جادوگر سے آپ نے ملاقات نہیں کی, ورنہ یہی آپ کو کھڑا کر کے طوطا بنا دیتا اور آپ کو کھڑا کر کے مینا بنا دیتا, پھر آپ کو پنجرے میں رکھتا اور آپ کی قوم تلاش کرتی رہتی کہ الفوں کا تو مسئلہ حل ہو گیا ہے, نہ جانے قاضی صاحب نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں. تو گویا کہ یہ جادو سے بھی اگر ہو جائے تو کیا آپ اس پر یقین کر لیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسی شعبدہ باز چیزیں ہیں کہ اپنا مطمع نظر یہ بنا لیا جائے کہ جو چیز میں آنکھوں سے دیکھوں وہی حق ہے, تو یہ اسلام کا کبھی نظریہ نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت پر کیسا کرم فرمایا, اور یہی وہ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت ہے جن کی بارگاہ میں سلطان الاولیاء امام المحدثین اسم الفقہا حضور قبلہ سلطان بہاء الدین زکریا علیہ رحمت الرضوان جن کے حضور حاضر ہوئے ہیں, اللہ اکبر, پورے اس راستے میں ایک ایک شیخ کے آستانے پر انہوں نے حاضری دی ہے, بڑے بڑے علماء کو انہوں نے دیکھا ہے لیکن دل کہیں مطمئن نہیں ہوا. خود علم کے بادشاہ ہیں, خود حدیث کے امام ہیں, خود فقہ کے امام ہیں. اللہ اکبر. بڑے سے بڑا شخص آپ سے شرعی مسائل پر گفتگو نہیں کر سکتا. آپ جب ایک عالم ہوتا ہے تو وہ اپنے معیار سے کسی چیز کو پرکھتا ہے, اس کے نزدیک انگوٹھی یا بال حجت نہیں ہوتا, اس کے نزدیک علم حجت ہوتا ہے کہ مجھے پہلے مطمئن تو کرے کہ جو میرے اندر ہے آیا اس کی پیاس کی شخص بجھا سکتا کہ نہیں بجھا سکتا. جاہل شعبہ باز کسی کے پیچھے بھی چلا جاتا ہے لیکن خدا نے جس کو علم دیا ہے وہ اپنے علم کے ذریعے کسی چیز کو پرکھتا ہے, کیونکہ جہالت اندھیرا ہے, علم روشنی ہے. جہالت اندھیرا ہے, علم روشنی ہے. جہالت پسماندگی ہے, علم میں شعور ہے, پہچان ہے, اور اس سے معرفت حاصل ہوتی ہے. حضرت بہاء الدین زکریا علیہ رحمت رضوان حضور شیخ الاسلام جب اس تمام راستے سے ہوتے ہوئے جب بغداد شریف پہنچے ہیں اور حضور شیخ پر جب ایک نظر پڑی ہے تو قدموں میں گر گئے ہیں, اور تقریباً کئی سال حضور قبلہ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت کی خدمت میں گزاری. وہاں پر بیعت فرمانے کے بعد آپ کو سلسلہ خلافت نصیب ہوا, کل کے درس میں ان کا ذکر آئے گا. اسی طرح بعض روایتوں کے مطابق اللہ اکبر یہ مقام حضرت قبلہ قلندر بابا کا بھی ملتا ہے, لال شاہ باز قلندر علیہ رحمت کا, کہ انہوں نے بھی شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت کے ہاتھ پر بیعت کی. دو قول ملتے ہیں, ایک یہ ملتا ہے کہ انہوں نے بہاء الدین زکریا علیہ رحمت کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, ایک یہ ملتا ہے کہ جناب انہوں نے شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. لیکن اصل یہی ہے کہ انہوں نے بیعت سہروردی علیہ رحمت کے ہاتھ پر کی ہے, باقی کی تاریخ لوگوں نے گڑی ہے اپنی طرف سے کہ لال کہیں یا آئین کے ساتھ لال کہیں. تو
فقہ نے جناب عین کے ساتھ لال کا معنی ہے گوہر موتی ہیرا, ٹھیک ہے, اور کہا لال کہیں یعنی لام وہ جس میں حمزہ موجود ہوتا ہے لال اس طرح کہیں تو اس سے مراد لال پیلا جس رنگ میں ہوتا ہے, تو کہا وہ لال کپڑے پہنا کرتے تھے اس لیے لال کہا جاتا تھا. میں نے کہا جناب کو خود لال کپڑے پہننے کا نسوانی پسند آ گئی ہے تو دلیل کے لیے گویا کہ وہ لال شہباز قلندر کے لال کو جو گویا کہ گوہر کے معنی ہے جو آپ کا لقب ہے لال شہباز یعنی پرواز میں وہ جو جناب ایک گوہری پرواز کی حیثیت رکھتا ہے جو آپ کا نام عثمان ہے لیکن آپ کی پرواز کی ولایت کی وجہ سے آپ کو یہ لقب دیا گیا کہ لال شہباز, لیکن جناب جاہل پیر اس کو لال کو لال بناتا ہے اس لیے کہ خود کے اندر نسوانیت آ چکی ہے لال کپڑا پہننے کا شوق ہے. تو تاریخ پوری باندھی ہے اللہ اکبر, اور جنگ اخبار میں یہ چھپتی رہی اخبار جہاں میں کہ حضرت لال شہباز قلندر علیہ رحمت کو لال کپڑا بڑا پسند تھا. میں نے کہا ان کو اگر لال کپڑا پسند تھا تو میرے آقا نے حدیث میں لال کپڑا منع کیا ہے, اور فرمایا مردوں کے لیے لال کپڑا جو انتہائی سرخ کی طرح ہو وہ پسند نہیں, اور جو میرے آقا کو پسند نہیں وہ حضرت عثمان ہارونی کو کس طرح پسند ہو سکتا ہے اور حضرت عثمان لال قلندر علیہ رحمت کو کیسے پسند ہو سکتا ہے. تو یہ صرف تاریخ گڑی گئی ہے اور یہ بکواسات کی گئی ہے, اس سے ان بزرگان دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو حضور شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت بغداد شریف میں آپ کا مزار مقدس ہے, اگر پیدل بھی حضور غوث اعظم کی مزار سے چلتے ہیں اللہ اکبر, اگر آپ بغداد میں داخل ہوں ان شاء اللہ بغداد میں داخل ہو تو غوث عالم کا مزار بعد میں آتا ہے, اس لیے کہ لبے روڈ جس کا مزار ہے وہ شیخ شہاب الدین سہروردی کا لبے روڈ مزار ہے, اور آپ کا مزار ایسا بنا ہوا ہے جس طرح کے ہارون رشید کی بیوی کا مزار بنا ہوا ہے, اس کی ہیئت بالکل دونوں کی ایک ہے. بعض لوگ اسے وہ سمجھتے ہیں لیکن نہیں, ہارون رشید کی بیوی جو ہے اس کا مزار زبیدہ کا وہ حضرت معروف کرخی کے ساتھ ہے, اس بڑے قبرستان کے اندر ہے جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا یعنی پرانے بغداد کے اندر, اور حضرت کا مزار نئے بغداد میں ہے جو سڑک سیدھا ہائی وے جو گویا کہ بارڈر سے بغداد کے اندر داخل کر رہا ہے, اور جیسے آپ بغداد کی حدود کو پکڑیں گے تو دائیں طرف آپ لمبا گنبد دیکھیں گے اور وہ مزار ہے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت الرضوان کا. اللہ رب العزت عراق کے حالات پر رحم فرمائے اور ان بزرگان دین کی برکت سے اللہ رب العزت اس شہر کے رہنے والوں کو امن نصیب فرمائے, اور دعا کریں اللہ یہود و نصارہ کو ذلیل و خوار فرمائے. 632 ہجری حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت کا وصال ہے. آگے چلتے ہیں اختصار کے ساتھ, وہ عظیم شخصیت اللہ اکبر جن کا مقام کیا بیان کیا جائے, علم و تصوف میں انہیں بڑا مقام نصیب ہوا, ان کے والد سرکار غوث اعظم کے پاس پہنچے اور کہا حضور میری اولاد نہیں ہے. آپ نے فرمایا ہو جائے گی جو اللہ کرتے, پھر آئے عرصہ گزر کہ حضور اولاد نہیں. سرکار غوث اعظم کی فرمائیں گے کہ 11 بیٹے تھے, 7 بیٹے تھے, یہ حضور غوث پاک کی اولاد نرینہ اولاد کی تعداد ہے. ایک دفعہ جب آپ نے دیکھا آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے گھر اولاد نہیں ہوں. انہوں نے کہا حضور جب اولاد نہیں ہوگی تو میں تو آپ کے آستانے پر حاضر ہوں, آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کیجیے, آپ مستجاب الدعوات, اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا, جب ہزاروں کا بیڑا پار اللہ آپ کی دعا سے کر دیتا ہے, اللہ مصیب الاسباب ہے, آپ سبب بن جائیے, دعا کر دیجیے, اللہ رب العزت دعا قبول کرے گا. غوث اعظم کو جلال آیا, بلایا قریب اور اپنی پشت کو ان کی پشت سے ملایا, اپنی پشت کو ان کی پشت سے ملایا اور زور سے دبایا, فرمایا جا اب تیرے گھر بیٹا پیدا, فرمایا میری پشت میں جو میرا ایک بیٹا تھا وہ میں نے تیری پشت میں منتقل کیا. یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مسلم کرامت جس کو علامہ شطلوفی علیہ رحمت نے بہجت الاسرار شریف کے اندر لکھا, اور جب آپ تشریف لائے آپ کے گھر میں جو شخصیت پیدا ہوئی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ, جو گویا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری پشت میں جو میرا آخری بیٹا تھا وہ جہاں میں نے تجھے دے دیا ہے, اور تیرے گھر گویا کہ اولاد پیدا ہو جائے گی اور ان کے گھر گویا کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ والے گویا کہ ان کی ولادت ہوئی. بڑے عظیم بڑے کامل ولی اللہ اکبر یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ابھی آپ نے قول حضرت سعید الدین عمومی سے گویا کہ استعمال فرمایا, یہ وہ سمندر ہے معرفت کا, لال کی بات غوث پاک کے ساتھ جانے ہیں, اور اللہ اکبر ان کی گویا کہ اتنی بڑی عظمت ہے کہ غوث پاک نے ان کو منتقل فرمایا ہے تو کچھ حیثیت بھی ان کو نصیب ہوئی. تو یہ مقام معرفت کر کے فرمایا کہ یہ معرفت کا ایسا موج مارتا سمندر ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ایک بات ان کے لیے آخری بات عرض کر دوں, ان کے متعلق علامہ جامی علیہ رحمت نے, آپ کو وصال 638 ہجری میں ہوا ہے, ان کے متعلق علامہ جامی علیہ رحمت نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے نفحات الانس کے اندر کہ آپ ایک دفعہ ایک عالم کے دربار میں موجود تھے اور تحصیل علم کے دوران تھے, تلمیذ تھے وہاں پر شاگرد تھے, ایک فلسفی یہودی آیا جو فلسفے سے جو گزر گیا سارا قول امام غزالی کے حوالے سے, آپ نے سنا ہے فلسفہ کیا ہے, کیا معاملات, وہ آیا اور اس نے آپ کے شیخ سے سوال کیا کہ معجزے کی کیا حقیقت ہے. اس نے کہا کہ قرآن میں جو آپ کے معجزات بیان کیے گئے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو آپ اس کو خارق قیادت کہتے ہیں, یہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آگ نے حضرت ابراہیم کو جو ہے وہ نہیں جلایا, کہ یہ بات نہیں, آپ کی طبیعت میں جلانا ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ میں کسی آدمی کو پھینک دیا جائے اور آگ اس کو نہ جلائے, کہ یہ بات نہیں ہے. وہ آگ سے مراد فرعون کا غضب تھا, اب وہ تاویل کرتا اس کے اندر, یہ آگ سے مراد, آج یہ فرقے بہت نکلے ہیں جو گویا کہ مسلم مسلوں کے اندر تعویلیں کر دیتے ہیں, تو گویا کہ یہ طریقہ ایک لحاظ سے اسی دور سے بعض بد مذہبوں کا چلا آیا ہے, لیکن بعض اولیاء کاملین نے بد مذہبوں کے سینے سے کفر نکال کر ایمان کر دیا ہے. اب آپ دیکھیے, آپ زمانہ طالب علمی میں ہیں, حضرت شیخ ادبت محی الدین ابن عاری ان کے استاد سوال کر رہا ہے کہ جناب وہ آگ نے, آپ کا کام ہے, آپ کی طبیعت یہ ہے اور اس کو وہ طبی چیز ہے کہ جناب وہ ضرر دے گی, اور یہ کیسے ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ گزار ہو گئی, کہ یہ بات نہیں ہے, یہ تقاضائے قانون کے خلاف ہے اور یہ نہیں ہو سکتا. دراصل یہ کہ جہاں پر آگ کا ذکر ہے وہ آگ کی تعویل کر کے غضب غصہ مراد لیا جائے, کیونکہ غصہ بھی ایک لحاظ سے آگ سے ہی تعلق رکھتا ہے, تو وہ فرعون کا غصہ تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گویا کہ نمرود کا وہ غصہ تھا, اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیلیں پیش کی جس سے نمرود کا گویا کہ جو آگ تھی غصے کی وہ ٹھنڈی ہو گئی, تو اللہ نے فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردًا وسلامًا علی ابراہیم, تو ٹھیک ہے وہ آگ جو گویا کہ نمرود کے غصے کی تھی اس کو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈا کر دیا ہے, تو لہٰذا یہ طبی چیز تھی, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں جو آپ حضرات بیان کرتے رہتے ہیں. اب استاد نے دلیلیں دی لیکن وہ فلسفی عقلی طور پر اس کے جوابات دیتا رہا. آپ کھڑے ہوئے اور استاد نے کہا کہ حضور میں عرض کر دوں, تو شاگردوں نے جو ساتھی ہوتے ہیں آپس میں مذاق ہوتا ہے, انہوں نے ان کو بٹھانے کی کوشش, لیکن شیخ نے کہا بولیے, کہا حضور میں اگر آگ لگاؤں, شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے کہا کہ میں اس سے کہتا ہوں کہ میں آگ لگاؤں اور پھر میں اس میں ہاتھ ڈالوں اور وہ آگ مجھے نہ جلائے تو پھر تو مان لے گا؟ وہاں سے لگا یہ بات تو یہی تو زیر بحث چل رہی ہے, یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا رکو. سردیوں کے دن انگیٹھی گویا کہ چلمن کے قریب رکھی ہوئی تھی, اٹھا کر لائی گئی, آپ نے اس کو اپنے سامنے رکھا اور اس کو مزید کوئلے اور لکڑی سے بھر دیا, اور گویا کہ اس کے شعلے بڑے بڑے شعلے اس میں لگے, اور جب اس سے آگ گرم ہو گئی آپ نے انگیٹھی اٹھائی اور اس کے بدن پہ پھینک دی, انگیٹھی اٹھائی اور اس کی آگ اس کے بدن پہ پھینک دی, اس نے چیخ ماری لیکن آگ اس کے جسم پر لیکن جلا نہیں رہی, اس کے کپڑے تک کے اندر سوراخ نہیں ہوا. آپ نے کہا دیکھا ابھی آگ تیرے اوپر ہے, پھر آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور دوبارہ انگیٹھی میں جمع کرنا شروع کیا. یہ بچپن کا واقعہ ہے آپ کا, آپ نے اس کو دوبارہ گویا کہ اس انگیٹھی میں جمع کرنا شروع کیا, جب اس کے جسم سے پوری صاف ہو گئی تو کہا دیکھ وہی آگ تیرے جسم پر گری, نہ تجھے جلائی اور نہ تیرے کپڑے کو اس نے ضرر دیا, میں نے بھی ہاتھ لگایا میرے جسم کو ضرر نہیں دیا. تو کہا بات سن, جو تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ آگ کی طبیعت ہے جلانا, تو سن آگ کی طبیعت جلانا نہیں, جلاتا خدا ہے. آپ نے فرمایا جلاتا خدا ہے یا آگ صرف سبب ہے, خدا جب چاہے اسے غیر مؤثر کر دے. تو کہا آگ ہی وہ تھی, حضرت ابراہیم کے سامنے آگ ہی تھی, لیکن اللہ رب العزت اس سبب کا خالق ہے اور اللہ اپنی تاثیر تاثیر ضرر اور تاثیر نفع کو گویا کہ سبب کے تحت رکھتا ہے. تاثیر نفع کو اس نے بارش کے سبب میں رکھا ہے, یہ سبزے کے سبب میں رکھا ہے, ضرر کو اس نے گویا کہ موت کے صورت میں رکھا ہے, یہ آگ کی صورت میں رکھا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تاثیر پیدا کرتا ہے سبب میں, سبب کوئی شے نہیں ہے اس میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے, لیکن رب اس سبب کا بھی خالق ہے اس تاثیر کا بھی خالق ہے, تو جب چاہے اس تاثیر کو کسی اور سبب میں منتقل کر دے اور جب چاہے اس سبب کو کسی اور تاثیر کے لیے منتقل کر دے. ایسا بھی ہو جائے کہ یہ پانی جو پیاس بجھا رہا ہے یہ منہ میں آگ لگا دے, کبھی ایسا بھی ہو کہ یہ آگ پی رہا ہے اور وہ پانی کا کام دے دے. تو فرمایا یہ سبب اس تاثیر کو لے لے اور یہ سبب اس تاثیر کو لے لے. تو فرمایا یہ تھا, اور اس نے جب دیکھا وہ دم بخود ہو گیا اور اس نے آپ کے شیخ سے روگردانی کی اور آپ کے سامنے آیا, آپ کی دس بوسی کی اور آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا. تو یہ حضور غوث اعظم کے ساتھ زادے ہیں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ الرضوان, ان کا یہ عظیم مقام ہے, ان کی یہ فضیلت ہے اور ان کی شان ہے, اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام اور یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے. ایک دفعہ درود پاک پڑھیے اور ان کی روح پاک کو اس کا ثواب گویا کہ پہنچائیے. آج کے درس کی ہمارے ایک عظیم آخری تقریر اس پر, اور تاکہ اس سلسلے کو سمیٹا جائے اور آگے کی تاریخ کی طرف ہم بڑھے اور مزید ملکی اور حکومتی نظم و نسق کے اعتبار سے, جہادی معاملات کے اعتبار سے چند بزرگوں کی تاریخ کو اس میں ہم دخل دیں. 30-50 سال کے اندر جہاں پر شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت جیسی عظیم شخصیات ہیں. اور جہاں پر حضرت محی الدین ابن عربی جیسی شخصیات ہیں وہیں پر عطاء رسول سلطان ہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنگیری علیہ رحمۃ رضوان جیسی عظیم شخصیات. اللہ رب العزت نے اس 50 سال کو بڑی فضیلت عطا فرمائی کہ جس میں ایسے ایسے منور اور درخشاں شخصیات گویا کہ معرض وجود میں آئی ہے. آپ نجیب الطرفین ہیں، والد کی طرف سے حسینی اور والدہ کی طرف سے حسنی. ان کے شجرہ پاک حصول برکت کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان، یہ آپ کا لقب مبارکہ ہے. آپ کے والد گرامی حضور قبلہ خواجہ غیاث الدین علیہ رحمت و رضوان، ان کے والد کمال الدین، ان کے والد احمد حسین، ان کے والد خواجہ نجم الدین طاہر، ان کے والد سید عبدالعزیز، ان کے والد سید ابراہیم، ان کے والد سید ادریس، ان کے والد مولا کائنات حضرت امام علی رضا علیہ رحمت الرضوان، ان کے والد امام الکاملین حضرت موسیٰ کاظم، ان کے والد امام الفقہا حضرت امام جعفر صادق، ان کے والد امام الاصفیاء حضرت امام باقر، ان کے والد امام زین العابدین، ان کے والد حضرت شہداء کربلا کے سرتاج امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے والد اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حضور قبلہ مولا کائنات فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم. یہ گویا کہ واسطہ ہے حضرت خواجہ غریب النواز علیہ رحمت کا، گویا کہ والد پاک کی طرف سے آپ گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار مقدس میں آپ کا یہ پاک نسب گویا کہ پہنچتا ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ کا نسب پاک وہی سلسلہ جو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، والدہ کی طرف سے بھی آئینی وہی ہے کہ حضرت سید حسن مصنح سے ہو کر ہوتا ہوا حضرت امام حسن کی طرف ہو جاتا ہے. لیکن اس کو حصول برکت کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ کی والدہ جس لقب سے مشہور تھی، بی بی ام الورا رضی اللہ تعالی عنہا، اور جن کو گویا کہ مہنور بی بی کے نام سے بھی گویا کہ یاد کیا جاتا تھا، اور ان کا لقب ام الورا بھی تھا، یعنی تقوی والی، انتہائی تقوی اور طہارت اور پارسائی والی. ان کے والد گرامی ہیں سید داؤد، ان کے والد ہیں سید عبداللہ الحسن حسینی، ان کے والد ہیں سید یحییٰ زاہد، ان کے والد ہیں سید محمد روحی، ان کے والد ہیں سید داؤد، اور ان کے والد ہیں سیدنا موسیٰ ثانی، ان کے والد ہیں سیدنا عبداللہ ثانی، ان کے والد ہیں سیدنا موسیٰ اخن، ان کے والد ہیں سیدنا عبداللہ، ان کے والد ہیں سیدنا حسن بن مصنح، ان کے والد ہیں حضرت امام حسن، اور ان کے والد ہیں اسد اللہ الغالب حضور مولا کائنات فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم. یہ حضور سیدنا خواجہ غریب النواز علیہ رحمت کا نجیب الطرفین ہونے کا گویا کہ طریقہ. 537 ہجری آپ کی ولادت ہے، 537 ہجری آپ کی ولادت ہے، اور اکثر مورخین نے اسی پر اکتفاق کیا ہے کہ 537 ہجری حضور سیدنا خواجہ غریب النواز علیہ رحمت و رضوان کی ولادت ہے. پیر کا دن تھا، صبح صادق کے وقت آپ کی ولادت ہوئی. ابھی آپ کی عمر شریف بچپن سے ہی آپ بڑے متقی اور پرہیزگار اور فیاض تھے. ایک دفعہ یہ ہے کہ جب آپ چھوٹی عمر تھی، عید کا دن تھا، آپ کو والدہ نے نہلا دھلا کر تیار کیا اور عیدگاہ کی طرف روانہ کیا. آپ راستے میں جا رہے تھے، ایک اپاہج بچے کو دیکھا جو آپ کی ہم عمر تھا، اور وہ آپ کو گویا کہ حسرت کی نظر سے دیکھ رہا تھا. آپ نے اس کے کپڑے اپنے تن پر کر لیے اور اپنے کپڑے اسے پہنا دیے، اور جب گھر لوٹ کر آئے والدہ نے کہا یہ کیا بات ہے، تو والدہ کو ساری باتیں بتائی. والدہ نے ڈانٹا نہیں بلکہ پریشانی کو چوما اور آپ کے لیے مزید خیر و برکت کی دعائیں. تو ظاہر کی بات ہے الخلق و عیال اللہ، اللہ کی مخلوق اللہ کا خاندان ہے. سکا فرماتے ہیں یہ اللہ کا کنبہ ہے، اور ترغیب و ترہیب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. صحابہ نے پوچھا حضور نمازوں سے ولایت ملتی ہے؟ سرکار نے فرمایا کہا حضور روزوں سے ملتی ہے، کہا نہیں، کہا حج سے ملتی ہے، کہا نہیں، کہا حضور کس سے ملتی ہے؟ کہا مسلمان کے لیے دل صاف ہو، مسلمان کے لیے دل صاف. یا نمازیں بھی ہو رہی، سب کچھ ہو رہی ہو، اور اگر آپ میرے پیر بھائی نہیں ہیں، یا جناب آپ میرے جناب رشتے دار نہیں ہیں، یا آپ میرے گویا کہ میرے سے آپ کو کوئی نسبی تعلق نہیں ہے، اور میں آپ کے لیے بغض رکھوں، تو یہ میرے لیے گویا کہ شامت عملی ہے. میں اپنی نمازوں پر فخر نہیں کر سکتا، میں معاملات پر فخر نہیں کر سکتا. اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسئلے کو گویا کہ ولایت کی نشانی بتائی ہے، فرمایا الخلق یا اللہ، اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے. آپ سارے اولیاء کاملین کو اٹھا کر دیکھیے، اگر کوئی بھی شخص ہو آپ نے اسے احسان کیا ہے اور اسے شفقت کی ہے، اور اس شفقت نے کیا فضل کیا، اسے صاحب ایمان کر. آپ کسی بھی ولی کا, اس لیے آج ہمارے جنرل صاحب بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ صوفیانہ نظام ہونا چاہیے پاکستان میں, صوفیانہ نظام ہونا چاہیے, اس لیے کہ وہ محبت کو پھیلاتا ہے. ظاہر سی بات ہے ٹنڈ بنانے والے خوش ملاؤں کا نظام آئے گا تو اس میں فرقہ واریت, ایک دوسرے پر کفر کے فتوے اور گویا کہ دس درازی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا, لیکن صوفیانہ نظام آئے گا تو اس میں تحمل ہے, صبر ہے, برداشت ہے, اور یہ وہ چیز ہے جو حضرت اولیاء کاملین کی طرف سے ملتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور سیدنا خواجہ غریب النواز علیہ رحمۃ الرحمٰن بچپن سے آپ کی فیاضی کے یاروں میں خلق خدا کے لیے, آپ کی عمر شریف ابھی 15 سال کے قریب ہی تھی کہ والد گرامی کا انتقال ہو. والد گرامی کے انتقال کے بعد کچھ ہی عرصہ گزرا تو والدہ بھی گویا کہ وصال کر گئی. اب ترکے کے اندر آپ کے پاس کہا کہ جناب ایک باغ اور ایک پنچکی, یہی مختصر سا سامان آپ کے پاس آیا, لیکن آپ کا دل اس سے لگتا نہیں تھا, آپ بس اپنی زندگی کسی طریقے سے گزار رہے تھے. یہی سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم قندوزی علیہ رحمت, بڑے عظیم بزرگ ہیں, وہ قریب سے گزر رہے تھے. خواجہ صاحب علیہ رحمت انہوں نے دیکھا اور سفر سے ان کے تھکن کے آثار ظاہر ہو رہے تھے. خواجہ صاحب فوراً ان کی خدمت میں پہنچے, کہا حضور آپ آئیے ہمارے باغ میں رکھیے, یہاں پر سایہ ہے, میٹھا پانی ہے, میں کوئی چیز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. انہوں نے دیکھا جناب کوئی محلہ مجھے نہیں پوچھ رہا اور یہ بچہ مجھے پوچھ رہا ہے, آپ نے شفقت فرمائی اور ان کے ساتھ روانہ ہو. خواجہ صاحب نے اپنے باغ کے پاس رکھا اور سب سے بہترین گوشہ جو خوشہ انگور کا تھا خود اس کو چون کر تلاش کر کے لائے اور اس کو دھویا, صاف کیا, ٹھنڈا پانی چشمے کا خدمت میں پیش کیا اور دو زانو حضرت کے سامنے بیٹھ گئے. جب حضرت نے تناول فرمایا بڑی شفقت دیکھی اور بہت خوش ہوئے, فوراً اپنے جھولی سے کھجور نکالا اور اپنے منہ میں اس کو چبایا, چبا کر خواجہ صاحب کو قریب کیا اور ان کے منہ میں ڈال دیا. اب یہ ڈالنا تھا کہ دل تو پہلے ہی دنیا سے بیزار تھا, اب عزم کی دولت نصیب ہو گئی اور آپ نے اسی وقت فوراً حضرت جب رخصت ہو گئے چند لوگوں کو بلایا اور باغ کی قیمت لگوائی اور پنچکی کی قیمت لگوائی اور اسے فروخت کیا اور سارا مال غریبوں میں تقسیم کر اور خود گویا کہ رائے حق کے مسافر ہو گئے اور گویا کہ آپ نے سفر تعلیم کو گویا کہ شروع کر دیا اور آپ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک گویا کہ روانہ ہوئے, کبھی ایک علاقے میں درس فرما رہے ہیں کبھی دوسرے علاقے میں درس فرما رہے ہیں. میں چند علاقے گویا کہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں حضرت نے گویا کہ سیر فرمائی اور وہاں پر پہنچ کر خواجہ صاحب علیہ رحمت نے علم دین حاصل کیا. اور آپ کے سفر کے متعلق علماء ربانی نے یہ لکھا ہے کہ یہ زمانہ جس وقت آپ نے اس علاقے کو چھوڑا ہے وہ 554 ہجری کے قریب کا تھا اور تقریباً کئی سال 30 سال سے زیادہ عرصہ آپ کا اس میں رہا جس میں بلخ, بخارا, ماوراء النہر کے سارے علاقے, افغانستان کے علاقوں میں جناب جو ہے کہ وہ غزنی, غور, ہرات اور ہرات چشت جو علاقہ ہے یہ ابھی آپ کی خدمت درج کیا جائے گا, یہ افغانستان کا علاقہ ہے جہاں سے داتا صاحب تشریف لائے ہیں. داتا صاحب غزنی سے آئے ہیں, خواجہ صاحب علیہ رحمت چشت کے علاقے سے مشہور ہوئے اس لیے کہ سلسلہ چشتیہ کے 3 عظیم بزرگ وہ ہرات جو افغانستان کا علاقہ ہرات, ہرات اور سمرقند کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو علاقہ چشت کہا جاتا ہے جہاں پر سلسلہ ہے چشتیہ کے عظیم بزرگ تشریف فرما تھے, ان کی وجہ سے علاقہ مشہور ہوا اور بعد میں پھر خواجہ صاحب علیہ رحمت کی برکتوں سے اس علاقے کو فضیلت حاصل ہوئی اور آج آپ کو ہزار نہیں کروڑوں خوش قسمت روشن چہرے والے نظر آتے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ فخر سے چشتی لکھتے ہیں. اور گویا کہ یہ نصب اور یہ تمام چیزوں کی فضیلت جو نصیب ہوئی ہے یہ حضور سلطان ہند خواجہ غریب النواز علیہ رحمۃ الرحمٰن کی برکتوں سے نصیب ہوئی. اسی طرح آپ نے 550 ہجری سے لے کر 561 ہجری تک اپنے اس سفر کو جاری رکھا. جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا بغداد, حرمین شریفین, نیشاپور, شام, کرمان, ہمدان, تبریز, اسلام آباد, خرقان, سمرقند, سبزوار, ملتان, لاہور, غزنی, رائے, ہرات, ان تمام علاقوں کے اندر آپ نے گویا کہ سیر کی اور بڑے بڑے علماء سے علم دین حاصل کیا اور تحصیل علم کے لیے آپ وہاں سے روانہ ہوئے. اور ایک مقام ایسا آیا کہ جب آپ نیشاپور پہنچے اور وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت عثمان ہارونی علیہ رحمت سے ہوئی اور وہاں پر آپ نے ان کی خدمت میں زانو تلمذ اور زانو دعوت کو خم کیا اور آپ کی خدمت میں ایک عرصہ گزارا. حضرت نے آپ کے لیے تمام مراحل جو سلوک کے تھے, قلب تو صاف تھا, وہی بات جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مشائخ نے گویا کہ بیان فرمائی کہ جب اعلیٰ حضرت مہاراج شریف پہنچے تھے تو آپ کے پیر و مرشد علی رسول علیہ رحمت نے انہیں تمام سلسلوں کے خلافت مرحمت فرمائی. تمام مریدین نے کہا کہ حضور جب ہم حاضر ہوتے ہیں, مجاہدات کرتے ہیں, تمام معاملات کرتے ہیں, مولانا احمد رضا بریلی سے آئے اور آپ نے ان کو سارے سلسلوں کی خلافت دے دی اور کوئی مجاہدات وغیرہ نہیں. فرمایا تمہارے کو مجاہدات اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ تم گندا دل لے کر آئے تھے اور اس کو پاک کر کے گویا کہ پھر کوئی نسبت دی جاتی. مولانا تو پہلے ہی صاف دل لے کر آئے تھے, صرف نسبت کی ضرورت تھی کیونکہ گیلی لکڑی کو جلنے میں وقت لگتا ہے, خشک لکڑی فوراً جل جاتی ہے. فرمایا مولانا صاحب دل لے کر آئے تھے اور ان کے لیے گویا کی برکتوں کا سلسلہ شروع ہوا. یہی حال حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے فرمایا, لیکن صرف اپنے ساتھ اس لیے رکھا کہ مریدین کی تربیت خواجہ صاحب علیہ رحمت اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رہتے اور اپنے پیر مرشد کی مریدین کی خدمات, ان کے سلوک کے طریقے اور ان کو درس و تدریس, کیونکہ آپ بہت بڑے عالم تھے, اس حساب سے حضرت خواجہ ہارونی علیہ رحمت نے آپ کو اپنے قریب بہت رکھا. بغداد مقدسہ, تین بار علماء کہتے ہیں کہ تین دفعہ آپ بغداد مقدسہ آپ نے حاضری دی اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تین دفعہ آپ کی ملاقات کی. حضور غوث اعظم سے آپ کا رشتہ کیا ہے, اس کے متعلق علماء نے یہ لکھا ہے کہ سیدنا غوث اعظم کے دادا سیدنا عبداللہ حنبلی, ان کے دو صاحبزادے تھے, ایک سے ولادت ہوئی ہے حضور غوث پاک سے اور ایک بیٹے سے جن کی ولادت ہوئی ہے وہ خواجہ صاحب کی والدہ ہے, یعنی خواجہ صاحب کی والدہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا کی بیٹی ہے, اور اس رشتے کے اعتبار سے اللہ اکبر خواجہ صاحب کو کیسی کیسی نسبتیں حاصل ہیں. جہاں پر آپ نجیب الطرفین ہیں وہیں پر آپ کو یہ شوق اور یہ جذبہ اور یہ لطف بھی عطا ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں آپ کے معمول ہیں, اور یہ شفقتوں کا سلسلہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے ہمیشہ گویا کہ آپ پر کرم فرمایا. پہلی ملاقات 550 ہجری کے اندر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ سے حضرت سیدنا خواجہ غریب النواز علیہ رحمت کی ہوئی, جس کے بارے میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ مرد حق ہے اور یہ سلوک کی منازل کو طے کرے گا, اور گویا کہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا گروہ اس سے استفادہ کرنے کے لیے قریب آئے گا. اور حضور غوث اعظم ان کو اپنے حجرے میں رکھتے تھے, جہاں جانا ہو, جس مرید کے پاس جانا ہو, جو مجمع ہو, درس و تدریس ہو, اپنے شانہ شانہ گویا کہ حضور سیدنا خواجہ غریب النواز علیہ رحمت کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ رکھتے تھے. جب آپ روانہ ہوئے یہاں سے پھر تعلیم و تعلم اور پیر و مرشد کی خدمت میں حاضری کا سلسلہ, آخری دفعہ آپ گویا کہ 580 ہجری میں تقریباً 30 سال کے بعد حاضر ہوئے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے دربار میں. اور علماء نے کہا کہ اس وقت آپ تیسرا حج کر کے حاضر ہوئے ہیں, پہلا حج تنہا کیا, دوسرا حج اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کیا, تیسرا حج بھی اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کیا, اور تیسرے حج میں یہ تھا کہ طواف کے دوران حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے آپ کو روک دیا اور روکنے کے بعد آپ کے ہاتھ کو اٹھا کر آسمان کی طرف لہرایا. جو طواف سے فارغ ہوئے بختیار کاتی علیہ رحمت فرمایا بیان فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے عرض کی کہ حضور بات کیا ہے, فرمایا کہ میں نے تمہارے ہاتھ کو رب کے ہاتھ میں دے دیا اور میں نے کہہ دیا ہے کہ مولا یہ میرا مرید کامل ہو چکا ہے, اب یہ تیرے دین کا محافظ ہے. فرمایا کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور تو مجھے میرے پیر و مرشد نے اپنے سے آگے کر دیا, مجھ سے کہا معین تم آگے چلو اور میرے آگے چل کر گویا کہ تم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرو. تو جب خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ بختیار کاکی علیہ رحمت اس بات کو نقل فرماتے ہیں جو ملفوظ انہوں نے ترتیب دیا ہے خواجہ صاحب کا, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب خواجہ صاحب علیہ رحمت آگے پہنچے اور سرکار کے دربار مقدس پر سلام کیے تو قبر شریف سے جواب آیا, اور اس وقت آپ کے پیر و مرشد کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے آپ کو سینے سے لگا, فرمایا بس یہ گھڑی ہے تمہاری اور میری جدائی کی, اس لیے کہ اب تم کامل ہو چکے ہو اور تمہارا مرتبہ یہ ہو چکا ہے کہ اب تم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی انقطاع نہیں ہے, شجرہ بھی تمہارا کامل ہے, لطب بھی تمہارا کامل ہے, میں نے سارے راستے ہموار کر دیے ہیں, تجربہ تم نے خود کر دیا ہے, اب تمہیں میری کوئی ضرورت نہیں ہے, اب تم سرکار سے سیدھا استفادہ کرتے ہو. تو یہ مقام حضور سیدنا خواجہ غریب النواز علیہ رحمت کا. آپ جب 580 ہجری سے پہلے جب آپ تشریف فرما تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ مقدس پر, تو رات کا وقت تھا, آپ کے جسم پر ایک کپکپی تاری ہوئی, آپ اٹھے اور گئے اور آپ نے وضو فرمایا, وضو فرمانے کے بعد آپ نے دو رکعت نفل پڑھی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مقدس کی طرف چہرہ کر کر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک غیبی آواز آئی. بختیار کاکی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ غیبی القاع آپ کے قلب میں کیا گیا کہ ہم نے آپ کو اپنے دین کا معین بنا دیا ہے اور تمہیں معین الدین کہہ دیا ہے, ہندوستان جاؤ, وہ زمین کفر کی آگ سے جل رہی ہے, وہاں کے میرے امتی تمہیں پکار رہے ہیں اور وہاں پر تمہاری ضرورت ہے, تم جاؤ, تمہارے قدم کی برکت سے تمام میرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے اور آج سے ہم نے تمہیں معین الدین کر دیا. یہ پیغام سننے کے بعد پھر شور آیا تھا, آج کوئی شخص گویا کہ اس طرف نہیں جاتا لیکن تمام گویا کہ اپنی زبان سے خواجہ صاحب کو معین الدین ہی کہتے ہیں, اور یہ وہ لقب ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مقدس سے آپ کو گویا کہ عنایت کیا گیا. خواجہ صاحب علیہ رحمت وہاں سے لوٹے اور غوث اعظم سے آخری ملاقات کی, اور غوث اعظم سے ملاقات کرنے کے بعد اپنے خواب, اپنا مشاہدہ اور پیر و مرشد کی ساری خدمات کو بیان کرنے کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور حضور غوث آدم نے اس وقت لوٹتے ہوئے ان سے کہا کہ راستہ تو آپ یہی افغانستان اور ہرات والا تو رہو گے لیکن ملتان کے راستے سے ہوتے ہوئے تم لاہور کی طرف پہنچو گے, تو وہاں رکنا اور وہاں تلاش کرنا, وہاں خدا کا ایک شیر ہے علی حجویری علیہ رحمۃ اللہ. حضور غوث آدم نے فرمایا ان کی خدمت میں رہنا اور جب وہاں سے اجازت ہو تو وہاں سے روانہ ہونا. خواجہ غریب النواز علیہ رحمت اسی راستے کو آپ نے افغانستان والے راستے کو استعمال فرمایا اور ملتان سے ہوتے ہوئے جب آپ لاہور پہنچے تو آپ وہاں پر تشریف فرما ہوئے اور ایک لمبا عرصہ, بعض علماء نے کہا 40 دن, بعض نے کہا 3 مہینہ, بعض نے کہا 3 سال, یہ ترتیب روایتیں گویا کہ ملتی ہیں جو خواجہ صاحب علیہ رحمت نے گویا کہ وہاں پر گزاری. لیکن یہ ہے کہ چنے کے جو دن ہیں 40 دن اس سے ورائی تھے, اس سے کم کوئی عرصہ نہیں. متاخرین مورخین نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ 3 سال یا 6 مہینے کو نہ لیا جائے, لیکن کم سے کم 40 دن پر تو تمام مورخین کا اتفاق ہے اور تمام یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم 40 دن کا عرصہ تو خواجہ صاحب علیہ رحمت نے گویا کہ داتا صاحب علیہ رحمت کی مزار مقدس پر گزارا ہے. اور جب آپ وہاں سے لوٹنے لگے, مکمل سلوک کی تربیت اور باطنی وہ کیفیات جو حضور غوث اعظم کے اشارے تھے اور داتا صاحب علیہ حجویری نے آپ کو عنایت فرمائے, اور جب آپ لوٹے ہیں تو تاریخی کلمات کو بچے بچے کو یاد ہے کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما زندگی رہی. انشاءاللہ شعر پر بھی ایک تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ کامل کی رہنمائی کیسی ہوتی ہے اور ناقص کا پیر کیسا ہو, ناقص کا پیر کیسا ہوتا ہے, یہ کس اصطلاح کو یہاں پر خواجہ صاحب نے ذکر کیا ہے. یہ خالی شعر ایسا نہیں ہے کہ گنج بخش فیض عالم کہ آپ خزانے کو لٹانے والے ہیں اور عالم کو فیض دینے والے ہیں اور ناقصوں کے آپ پیر ہیں اور کاملوں کے آپ رہنما ہیں. تو جناب جب ناقصوں کا پیر ہے تو کاملوں کے پیر کیوں نہیں ہے؟ یہ کس چیز کو آپ نے دخل کیا ہے؟ کچھ صوفیاء نے اس پر بڑی بحث کی ہے. یہاں پر خواجہ صاحب علیہ رحمت نے داتا علی حجویری کے بہت بڑے مرتبے کو ذکر کیا ہے. وقت میں انشاءاللہ درمیان میں کئی تقریر رہی تو میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کروں گا. جو تصوف سے تعلق رکھنے والے اور طریقہ سے محبت کرنے والے لوگوں کے لیے ایک ذوق کا بہت بڑا طریقہ ہے جو خواجہ صاحب ظاہر سی بات ہے ولیوں کی زبان سے کوئی بھی لفظ نکلتا ہے وہ ایک معنی رکھتا ہے, وہ ایک حیثیت رکھتا ہے. آپ ناقص کے لیے تو پیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن کامل کے لیے رہنما, تو پیر اور رہنما تو ایک ہی ہے لیکن دونوں لفظ آپ نے الگ کیوں کیے؟ یہ وہاں پیر فرمایا یا رہنما فرمایا, اور اگر وہ کامل ہی تھا تو اس کے لیے رہنمائی کی ضرورت کیا تھی؟ وہ کامل ہو کر بھی تو گویا کہ وہ ناقص تھا, تو اگر وہ ناقص تھا تو کامل کیوں کہا, اور یہاں پر اگر یہ کامل تھا تو اس کو ناقص کیوں کہا؟ تو اس میں سیرت نگار اور محدثین نے اور بالخصوص گویا کہ صوفیاء نظام نے بڑی اچھی بحث کی ہے اور اس کو مقام نبوت پر رکھ کر ایک مسئلہ سمجھایا ہے جو انشاءاللہ ذوق رہا کبھی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن جستجو کے لیے آپ کے لیے یہ مسئلہ میں ایسے ہی پچھنا چھوڑتا ہوں. خواجہ غریب النواز علیہ رحمت وہاں سے لوٹے ہیں اور آپ کی آمد کے متعلق علماء نے بے شمار اقوال لیے کہ حضور سیدنا خواجہ غریب النواز علیہ رحمت کب اجمیر تشریف لائے, لیکن مورخین نے یہ کہا کہ 5ویں صدی کی دہائی کا آخر تھا اور حضور خواجہ غریب النواز علیہ رحمت اجمیر تشریف لے آئے. اب آئے وہ 83 ہجری ہو یا 85 ہجری ہو, لیکن یہ کہ اس کا آخر چل رہا تھا. بعض علماء نے 83 ہجری لکھا ہے کہ 583 ہجری کہ جس میں آپ نے قدم انجام فرمایا اجمیر کی سرزمین پر, بعد میں 85 ہجری لکھا ہے. لیکن یہ کہ 5ویں صدی جو ختم ہو رہی ہے اس کے اب آخر میں آپ اجمیر تشریف لائے اور اجمیر کی یہ سرزمین گویا کہ ظالم بادشاہ کے جبر سے اور اس کے ظلم سے گویا کہ جل رہی ہے اور کفر کا ایک بازار گرم ہے, آپ تشریف لائے اور جہاں پر اجمیر کے اس خبیث بادشاہ کا ایک بہت بڑا باغ تھا اس میں آپ تشریف فرما ہوئے. جیپال کے بعد گویا کہ باغ میں